چمیں اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق بخشے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی اللہ ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، کچھ اس کا پس منظر اور اسی صورت مبارکہ کے چند اہم مضامین پر گفتگو ہوتی ہے۔ اول تاخیر مرصد پروگرام میں شامل رہیے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی سب سے آخری صورت مبارکہ سورۃ الحدید کا آج تعارف ہم سمجھیں گے۔ سورۃ حدید ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 94 نمبر پر ہے، یعنی 94، اور ترتیب تلاوت ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 57 یعنی 57 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں مبارکہ ہیں۔ سورہ حدید کے مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے مختلف اقوال ہیں، ایک قول تو اس کے مکی ہونے کا اور ایک قول اس کے مدنی ہونے کا، یعنی مختلف اقوال کے یہ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا تو وہ مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا وہ مدنی صورتوں کے۔ تو مقام نزول کے اعتبار سے مکہ یا مدینہ، اس طور پر اسے فرمایا گیا کہ ایک قول کے مطابق مکی صورت اور ایک میں مدنی صورت۔ عربی زبان میں حدید یہ لوہے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے لوہے کی تخلیق اور اس کے فوائد یہ بیان فرمائے، تو اس مناسبت کے اعتبار سے اسی سورہ مبارکہ کا نام سورہ حدید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے معمولات کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو کچھ بیان کیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ مسبحات یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ پاک کی تسبیح ہے، سبحا یوں کل کے کلمات ہوں یا یسبح للہ ما فی السماوات، تو یہ سبحا یا یسبح یہ سارے وہ کلمات جو اللہ کی حمد پر یا رب تبارک و تعالی کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ کئی صورتیں ہیں۔ سورہ حدید بھی انہی میں سے، سورہ حشر، سورہ جمعہ اور سورہ صف، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع کے اندر اللہ پاک کی تسبیح، سبحا یا یسبح کے کلمات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ سونے سے قبل ان صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اس قدر قرآن کی تلاوت، بکثرت قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، کئی صورتیں آپ کے معمولات میں سے تھیں، اور ہم جب ان صورتوں کے فضائل پڑھتے ہیں تو وہ معمولات میں سے ہوتی ہیں۔ اتنا زیادہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سورہ حدید کے مضامین پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو سورہ حدید میں ابتدا میں تو اللہ پاک کے مبارک اسماء اور اللہ پاک کی تسبیح کے حوالے سے وہ بیان ہوا، رب تبارک و تعالی حقیقی بادشاہ ہے اور سب کچھ اللہ کے ہی دست قدرت میں، رب ہی انہی کا مالک ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، سب کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر عقیدے کی اہمیت، ایمان اور اللہ کی راہ میں غزوات، جہاد، اور اسی طرح وہ مسلمان، وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئے اللہ پاک نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے اور تمام اصحاب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف، اور سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، ہر ایک نے، چاہے وہ جاندار ہے یا وہ بے جان ہے، وہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اب وہ پاکی چاہے زبان حال سے بیان کر رہے ہوں یا زبان قول سے بیان کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العالمین کی پاکی یوں بیان کرتے ہیں زمین و آسمان میں ہر ایک، کہ رب تبارک و تعالی کی شان اللہ قدرتوں والا ہے، اور رب تبارک و تعالی ذات میں، صفات میں، احکام میں، افعال میں ہر ایک نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، تو اللہ پاک ہے۔ اب یہ ایک تصور رکھا کریں، اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی عاجز آنے سے بھی پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ رب تبارک و تعالی عیب سے، عیوب سے، نقص سے، نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ احکام میں۔ اللہ پاک ہر ایک طرح کے عیب سے اور نقص سے اللہ کی ذات وہ پاک ہے، اور وہ غالب بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ایسی قادر مطلق ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی رب کے دست قدرت میں اور رب کے تصرف میں، کامل تصرف اللہ پاک کا ان پر ہے۔ وہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ اللہ تعالی موت بھی دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے گا بھی۔ دنیا میں تخلیق کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، انہیں موت بھی دیتا ہے، اٹھائے گا بھی قیامت کے دن، اور وہ قادر ہے۔ آگے مزید اللہ پاک کی شان، سبحان اللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرمایا وہی اول، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اول سے مراد اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں سب سے پہلے، یعنی جس وقت کسی شے کا ہی کوئی وجود نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، رب کی ذات تھی، وہی اول ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں کہ یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی وہ نہیں تھا، ایسا نہیں، ابتدا ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور والآخر، رب کی شان سب سے پہلے اور سب سے آخر، وہ کیسے؟ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہو جانے کے بعد بھی رب کی ذات کو بقا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے، فنا تو یہ سب اور سب نے ہو جانا ہے، رب کی ذات کو بقا ہے، اور ایسا باقی رہنا ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کہ یہاں تک ہے، نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا، کبھی ختم ہونا یہ نہیں ہے۔ تو هو الاول والآخر، وہی رب ذات جس کی اول ہے اور آخر سب سے آخر ہے۔ آگے فرمایا والظاہر، وہ رب تبارک و تعالی کی ذات وہی ظاہر ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی دلائل سے ایسے ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود کے اوپر دلالت کرنے والے ایسے کئی دلائل موجود ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ظاہر کا بیان کیا کہ وہ غالب ہے، سب پر غالب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سب پر غالب ہے۔ اچھا، آگے چوتھی صفت، وَهُوَ الباطن، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ باطن جس کو، یعنی پوشیدہ، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات جس کا حواس ہیں یہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس اعتبار سے ये बातिन है, तो ये जो अकल है ये भी उसके इदराक करने से आजिज है, ये उससे क्या है आजिज है। वो रब ताला की दात ऐसी पोशीदा है कि अकल की भी वहां तक रसाई नहीं। और ये पोशीदगी क्या है, ये दुनिया और आखिरत दोनों में। रब तबारक व ताला आखिरत में ईमान वालों को और जन्नत में हर जन्नती को जो दीदार नसीब होगा अल्लाह पाक की जात का, दुनिया के अंदर जागते हुए या कोई कहे मैं अल्लाह को मैंने जागते हुए देख लिया, ये नबी पाक अलैहि सलाम का खासा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी ने नहीं देखा अल्लाह पाक को, यानी जागते हुए कोई नहीं। हाँ, ख्वाब में दीदार मुमकिन है और हमारे आइमा ने इसे बयान भी किया। तो अल्लाह पाक की जो जात है वो जाहिर भी है वो बातिन भी है, पोशीदगी भी ऐसी है कि अकल उसका इदराक नहीं कर सकती, अकल की वारसाई नहीं है। और आगे पांचवी सिफत रब तबारक व ताला की, वह हुआ बिकुल शैइन अलीम, हर शय को जानने वाला, यानी वो हमेशा से हमेशा तक हर शय को हर एतबार से वो जानता है। तो कितने खूबसूरत अल्लाह की शान है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वह हुआ बिकुल शैइन अलीम। ये अल्लाह पाक की मुबारक पांच सिफात है, सुभान अल्लाह। आगे मजीद कुछ बढ़ते हैं नादरीन किराम। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम के सहाबाई किराम अलैहि मिर्दवान की भी शानों को बयान फरमाया है। जी हाँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हदीद आयत नंबर 10 अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबल الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम में फतह से पहले खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं, वो बाद में खर्च करने वालों और लड़ने वालों से मर्तबे में बड़े हैं, और उन सबसे अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज का वादा फरमाया, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। या नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में यह बयान फरमा रहा है, फरमा रहा है कि फतह से पहले वो जिन्होंने खर्च किया और फतह मक्का के बाद जिन्होंने खर्च किया और अल्लाह की राह में जिहाद किया, ये बराबर नहीं है दर्जे में, फजीलत में ये बराबर नहीं। उलाइका अअज़्ज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु वक़ातलू, ये दर्जे में यानी फतह मक्का से पहले खर्च करने वाले ये बड़े हैं उनकी बनिस्बत जिन्होंने फतह मक्का के बाद जिहाद किया और खर्च किया। यानी सहाबा की जो कहें कि मिन जुमला दो तरह की किस्में, फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले और फतह मक्का से बाद मुसलमान होने वाले। लेकिन अल्लाह इनाम क्या इता फरमा रहा है, वकुल वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनसे सबसे अच्छी चीज का वादा फरमा दिया है। ये कौन सी अच्छी चीज है, ये जन्नत है। इससे मुराद क्या है, वो जन्नत है कि अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमा दिया। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह खबरदार है जो तुम करते हो तुम करोगे, यानी तुम्हारे कामों से रब खबरदार है। और वो काम यानी अभी भी जो हो रहे हैं या बाद में जो हैं, अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन रब ने इनाम फरमा दिया है। अब ये फजीलत फतह मक्का से पहले खर्च करने वालों की, क्यों? उस वक्त माल भी कम था, उस वक्त कुर्बानी ज्यादा थी, उस वक्त आजमाइशें बहुत थी, उस वक्त तकलीफें बहुत थी। जरा कभी कभी ये तसव्वुरात में हम सहाबा इकराम अली मिर्दवान की जिंदगी को लाएं तो ये फिर एक अंदाजा होगा कि जब तकलीफें भी हों, परेशानियां भी हों और ये सब कुछ है, मगर उसके बावजूद अल्लाह की राह में खर्च किया जा रहा है। कभी कभी आदमी कहता है बहुत ज्यादा है तो फिर ही हम रब की राह में खर्च करेंगे, वरना खर्च ही नहीं करते। नहीं, अल्लाह की राह में देते रहें, खर्च करते रहें। गरीब आदमी अपने स्टेटस के मुताबिक वो खर्च करें, उसको तो मना नहीं है ना। अमीर आदमी अपने एतबार से करता रहे, खर्च करते रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में जो पेश किया जाएगा, जो दिया जा रहा है, अल्लाह उसका बदल अता फरमाएगा। वमान फक्तु मिन शैइन फहुव युखलिफु, जो भी तुम शय खर्च करोगे अल्लाह उसका बदल तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह उसका बदल देगा। تو صحابہ کی یہ دو طرح کی قسمیں بیان کر دی، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. ہیں سارے جنتی، ہیں سب کیا ہیں؟ جنتی. تو جتنے بھی حضور اسلام کے صحابہ ہیں، یہ یاد رکھے، شانیں الگ الگ بیان فرما دی، اس لیے درجے بلند فرما دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کئی مصحابہ عشر مبشرہ دس کی فضیلتوں کو بیان فرما، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے الگ فضائل بیان کیے، انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرما دیا. یعنی جزوی فضائل کئیوں کو عطا فرمائے، لیکن اوور آل صحابہ کی جو دو قسمیں سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے کون سے صحابہ ہیں؟ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، خرچ بھی کیا، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی شان زیادہ ہے. ہاں ہمیں کوئی حق نہیں کہ حضور اسلام کے کسی صحابی ان میں کسی ادنا کے بارے میں بھی کوئی کلام کرے، نیگیٹو بات کرے، ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، سب اعلیٰ ہیں. لیکن ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اختیار نہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کریں. جب اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا تو ہم کیوں بات کریں؟ تو یہ بیسک آیت مبارکہ سورہ حدید کی، یہ ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جب کوئی بات کریں تو یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 اس کے سامنے رکھی جائے کہ اللہ پاک نے تو ان کے لیے جنت کے وعدے فرما دیے، اللہ تو ان کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہو. اللہ ہمیں حضور اسلام کے تمام صحابہ کی حقیقی محبتیں عطا فرمائے اور ادب اور احترام بھی عطا فرمائے. آگے مزید کچھ آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو. یعنی اللہ پاک جو مردہ زمینیں ہوتی، مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ بنجر زمین ہو جانا، جس سے کچھ اگ نہیں رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اللہ پاک بارشیں برسا کر، پانی برسا کر، آسمانوں سے پانی اتار کر ایسی زمین کو بھی وہ سبزہ اگاتا ہے. تو گویا کہ مردہ زمینیں تھیں، اب زندہ ہو چکی. یہ اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو. بیان فرمایا کہ یہاں انسانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی سخت ہو جانے کے بعد نرم کر دیتا ہے. دل ہے نا انسان کے، ان کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، ان پر بھی کوئی ایسے آلودگیاں آ جاتی ہیں. تو زنگ والوں کو سفید خوبصورت نور والا دل کر دینا، سخت دلوں کو نرمی میں بدل دینا، یہ اللہ کرتا ہے. اچھا، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیا، یہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ سخت دل نرمی میں آ جائے؟ جی ہاں، اللہ کو یاد کرنے میں، رب کے ذکر کرنے سے یہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور یاد رکھیں ناظرین اکرام، دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. کیا اسباب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا ایک بات، نمبر دو قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، نمبر تین موت کو یاد نہ کرنا، نمبر چار بیکار باتیں کرنا، نمبر پانچ فحش گندی باتیں کرنا، بری باتیں کرنا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں نا ناظرین، پھر دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتے، پھر عبادت کی طرف اس کا رجحان رہتا نہیں، پھر نماز پڑھتا بھی ہے تو اسے قلبی سکون نہیں میسر آتا. ہو سکتا ہے کہیں دل سخت تو نہ ہو گئے، تو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں. اب یہ دلوں کی سختی کیسے دور ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال، اللہ کے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال، یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے. یعنی جو نہیں کرتا وہ گویا کہ مردہ ہے، اور جو کرتا ہے وہی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی وہی ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. عرض کی گئی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی پاکیزگی یہ کس چیز سے ہوگی؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے. یہ پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ جتنے بھی اسباب، یہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا کسی واسطے سے، کئی ایسی چیزیں حدیث طیبہ جن میں یہ بیان فرمایا گیا، اور انہی کی روشنی میں علماء نے یہ اسباب لکھے کہ یہ دل کو سخت کر دیتے۔ تو اب انہی کا برعکس کر دیجئے، فحش گوئی، گندی باتیں، اس سے بچے اور اچھی باتوں کی طرف آ جائیں، بیکار فضول باتوں سے بچے اور کام والی باتوں کی طرف آ جائیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر نہیں کرتا تھا، ذکر کرنے والا بن جائے۔ تو ساری چیزیں اگر یہ کرتا رہے گا تو یہ دل سختی ختم ہو کر یہ نرمی کی طرف آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ مزید کچھ آیت مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی فرمایا کہ تمہیں مصیبت کوئی پہنچے، چاہے وہ زمین میں یا تمہاری جانوں میں، جانوں میں موت، اسی طرح امراض، طرح طرح کی نقصانات، زمین میں کھیتوں کی کمی، فصل کی کمی، پھل کی کمی، یہ سب چیزیں، تو فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہاری جانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے، یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے سے ہی اللہ نے فرما دے کہ ہم نے لکھ دیا ہے، یہ پہلے سے ہی۔ تو یہ انسان اپنی تقدیر پر ایسے، اس کا ایک پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں کئی چیزوں میں یہ ضرور بیان کیا کہ تمہیں یہ مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی، تو وہ اس کا عمل بد بھی لکھا گیا پہلے سے ہی کہ یہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں تو لکھے ہوئے کے تحت مجبور ہوں، میں اس لیے میں نے یہ عمل کیا، نہیں، اس کی گرفت اور پکڑ اسی بات پر ہے کہ وہ یہی کرنے والا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے علم اور حکمت سے، اللہ تو ازلی علم والا ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ پاک نے جو اسے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے یہی کام کرنے والا تھا، رب تعالیٰ نے وہ چیزیں پہلے سے ہی لکھ دی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کئی لوگ گناہ اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، اس پہ ہم نے ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، تقدیر پر ایمان یہ ضروری ہے، اچھی ہو یا بری، اس کے خیر اور شر ہونے پر ایمان، لیکن انسان کی جو گرفت اور پکڑ ہے کہ اللہ پاک نے اسے یہ عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سب چیزیں، اور اچھائی اور برائی اس کے لیے واضح کر، دو راستے اس کے لیے واضح کر دیے، یہ کیوں نہیں اپنا فیصلہ کرتا اس کے مطابق؟ اور تقدیر پر ہمیں ایمان کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے آیت نمبر 25 جس میں حدید کا ذکر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ یہاں جو ترازو فرمایا کہ ترازو، ایک تو اس سے مراد وہ عدل ہے، اللہ پاک نے عدل کے احکامات عطا فرمائے، اور ایک ترازو کا اگر اصلی معنی تولنے کا آلہ، تو جب آپس میں لین دین کرو تو ترازو کی مدد سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو، بلکہ پورا پورا وزن کرو، یہ مراد لیا گیا۔ لوہا اللہ پاک نے، یا فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، مراد پیدا کیا، ایجاد کیا، تخلیق فرمایا، اسے مراد تخلیق فرمایا، اور یہ بھی ایک اللہ پاک کی قدرتوں میں سے، ایک عظیم قدرت کا شاہکار یہ لوہا، جسے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ بڑا مضبوط اور جنگوں کا گویا کہ ساز و سامان ہے، یہ فرمایا اسے ہم نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے چار بابرکت چیزیں آسمان سے اتاری، ان میں کیا ہے؟ لوہا، آگ، پانی، نمک، یہ فرمایا انہیں آسمان سے اتارا۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ پاک نے لوہا نازل کیا تاکہ دیکھے اللہ اور رسول کے جو ہے وہ کون اس کے ذریعے مدد کرنے والا، مدد جہاں ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، تو وہ یہی لوہا اور اسی کو استعمال کرتا ہوا اللہ کے دین کے لیے کون وہ مسلمانوں کی معاونت کرتا ہے اور اسی کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی یہ نعمتیں انہیں کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے لوہا کے اندر بھی فوائد ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی تخلیقات میں سے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ حدید اور بھی بڑے پیارے اس میں اندر مضامین ہیں، ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ بھی تفصیل اور ڈیٹیل کے لیے سورہ حدید 27 پارے کی آخری سورہ مبارکہ تفسیر سیرۃ الجنان سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عام فہم معنی کے اندر اس کی تفسیر بھی سمجھنے کو ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن صورتوں کا تعارف یہ پیش کرتے ہوئے آج 27 پارے تک کی ساری صورتیں ہو چکی ہیں، 28 پارے سورہ مجادلہ سے انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو۔